السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون. اللہ رب العزت نے جو دین ہمارے لیے اتارا اور ہمارے لیے منتخب کیا ہے، اس دین یعنی دین اسلام کی سب سے اولین بنیاد وہ ہے جسے اللہ کا کلام کہا جاتا ہے، اپنے نبی، اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو کلام اتارا ہے، جو مجموعہ ہدایات نازل فرمائی ہیں، ہم انہیں قرآن مجید فرقان حمید کے نام سے جانتے ہیں. اللہ کا یہ کلام اپنی جگہ ایک معجزہ ہے. اللہ کے اس کلام میں بہت سی بلاغتیں ہیں، اللہ کے اس کلام میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں سے اللہ کی شان جھلکتی ہے، اور اللہ نے جو دین ہمیں نازل کیا ہے اسلام، اس کا تعارف پیش ہوتا ہے. قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے اور قرآن کے مضامین پر اگر ایک طائرانہ سی نظر ڈالی جائے تو یہ بات فوری طور پر سامنے آتی ہے کہ اللہ کے اس کلام، اللہ کی اس کتاب قرآن مجید کے چند خاص مضامین اور عنوانات ہیں۔ ویسے تو اس قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی عنوان اور کئی مضامین ہمارے لیے باندھے اور ہمارے لیے ڈسکس کیے ہیں، مگر کچھ مضامین ایسے ہیں اس کتاب میں، قرآن مجید میں، جو اس کتاب کے مستقل مضامین ہیں۔ آپ شروع کیجئے پہلے سپارے سے، آپ کو پہلی سورت اور پہلے سپارے میں بھی کچھ مضامین ملیں گے، آگے چل کے دوسری سورت، تیسری سورت، پانچویں، چھٹے سپارے میں اور سورت میں وہی مضامین آپ کو دوبارہ نظر آئیں گے۔ کچھ آگے چل دیجئے دسویں، بارہویں سپارے میں اور سورت میں یہی مضامین دوبارہ نظر آئیں گے، اور اسی طرح چلتے چلتے آپ قرآن مجید کی آخری سورت تک چلے جائیں، یہ بات واضح طور پر محسوس ہوگی کہ کچھ مضامین اور کچھ عنوانات ایسے ہیں، کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کتاب قرآن مجید میں بار 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 دہرا کر مختلف انداز اور مختلف پیرائے میں ان مضامین کو دوبارہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، باندھا ہے، ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا ہے۔ اس کی وہ ڈائمنشنز، اس کی وہ جہتیں جو ایک مقام پر ڈسکس کی گئی ہیں، ان سے ہٹ کر مختلف جہتیں ایک دوسرے مقام پر پیش کی گئی ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے مستقل موضوعات ہیں۔ قرآن کے مستقل موضوعات میں سے کچھ موضوعات، مثلا جنت کا بیان، جہنم کا بیان، اللہ کی توحید کا بیان، پچھلی قوموں کے احوال، ان سے ہم واقف ہیں اور مختلف اوقات میں ان کو ہم سنتے آتے ہیں، اور یہ جنت، جہنم، توحید، پچھلی قوموں کے احوال اور دیگر کئی باتیں، دیگر کئی مستقل عنوانات قرآن مجید نے بار 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 ہماری تذکیر کے لیے، ہماری یاد دہانی کے لیے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ انہی مستقل عنوانات میں سے ایک عنوان وہ ہے جسے انسان کہا جاتا ہے۔ انسان یعنی لوگ، عام لوگ، یعنی میں اور آپ، میں اور آپ بھی اللہ کی اس قرآن کا ایک مستقل موضوع ہیں، بحیثیت انسان، اس معاشرے کا حصہ اور انسانیت کا حصہ ہونے کے ناطے قرآن مجید کے مستقل موضوعات میں سے ایک موضوع جو ہیں وہ ہم ہیں۔ ہمارے بارے میں قرآن مجید مختلف انداز، مختلف اطوار، مختلف طریقوں سے ہمارے بارے میں قرآن بات بیان کرتا ہے۔ ہمیں قرآن میں جگہ دی گئی ہے، ہمارے کردار سے قرآن میں بحث کی گئی ہے، اس کردار کے حوالے سے قرآن مجید میں مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اسی حوالے سے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے، نازل کی ہے، اور اس کتاب میں کیا ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل میں موجود نہیں ہوتے، ہمارے کچھ دوست، ہمارے کچھ بھائی، ہمارے کچھ خیر خواہ ہماری عدم موجودگی میں ہمارا ذکر کرتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب معلوم پڑ جائے، جب کوئی اس بات کا ذکر کر دے کہ فلاں محفل میں آپ کا ذکر ہوا، تو انسان کو ایک مسرت کا احساس ہوتا ہے، انسان کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ میرے کچھ دوستوں نے، میرے کچھ احباب نے میرے بارے میں کچھ ذکر کیا اور وہ اچھا ہی ذکر ہوگا۔ قرآن کریم ہمیں یہ بات بتلا رہا ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، جو کتاب اللہ رب العزت نے نازل کی ہے ہماری طرف، اس میں ہمارا ذکر ہے، اس میں میرا ذکر ہے، اس میں آپ کا ذکر ہے، اس میں ہمارے جیسے ان ان گنت لوگوں کا ذکر ہے جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو پہلے آئے اور گزر گئے، جو موجود ہیں اور جو بعد میں آئیں گے اور گزر جائیں گے، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ تو آئیے قرآن کو کھولتے ہیں اور قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے اور آپ کا ذکر کہاں ہے۔ اسی سوال کو لے کر ایک جلیل القدر تابعی احنف بن قیس رحمہ اللہ، انہوں نے جب گزرتے ہوئے یہ آیت سنی، اس کی تلاوت سنی، تو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے شاگرد اپنی کتاب قیام اللیل میں بیان کرتے ہیں اس واقعے کو کہ احنف بن قیس ایک جگہ سے گزر رہے تھے، قاری تلاوت کر رہا ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ احنف بن قیس سمجھتے تھے بات، قرآن کریم کی یہ آیت سنی اور چونک اٹھے، رک گئے، سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تو سب سے زیادہ سچے ہیں، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ یہ بات اپنی سب سے سچی بات اپنی سب سے سچی کتاب میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی اور اس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو احنف بن قیس چونک اٹھے، سوچنے بیٹھ کے غور و فکر کرنے لگے کہ قرآن مجید میں میرا ذکر کہاں ہے؟ میں احنف بن قیس اگر قرآن کہتا ہے کہ میرا ذکر اس قرآن میں ہے تو یقیناً ہوگا، مگر میں لا علم ہوں۔ فرمایا قرآن لاؤ، میں قرآن کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ قرآن میں مجھے کن الفاظ میں یاد کیا گیا ہے، میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے۔ قرآن کھولا اور قرآن کی مختلف آیات کو تلاوت کرنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ پر پہنچے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں، باقی وقت میں کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کر کے اپنے رب کے سامنے حاضری دیتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے وقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی استغفار بیان کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کا کریکٹر کیا ہے؟ کہ ان کے مال میں جو ان سے مانگے اس کے لیے بھی حق موجود ہے، اور جو ان سے نہ مانگے اس کے لیے بھی حق محروم موجود ہے۔ احنف بن قیس نے جب یہ دیکھا کہ قرآن کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے تو ان کا سر نفی میں ہل گیا، کہنے لگے نہیں، میں ایسا بندہ کہاں، مجھے تو یہ بات میسر نہیں کہ میں رات کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے حاضری دوں، اس کے لیے نوافل ادا کروں، تہجد کا اہتمام کروں، اور گڑ گڑا کے اپنے رب کے حضور دعا کروں، میں تو بہت معصیت والا، بہت گناہوں والا بندہ ہوں۔ قرآن مجید اگر کچھ لوگوں کا یہ ذکر کر رہا ہے تو کم از کم میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، یہ میرا ذکر نہیں ہے۔ احنف بن قیس ڈر گئے، ہل گئے، اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے، اور کہنے لگے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، مگر میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، تو پھر میں کہاں ہوں؟ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے، تو احنف بن قیس اپنا ذکر، اپنا کردار، اپنے بارے میں قرآن کی بات تلاش کرتے ہوئے آگے چل پڑے۔ آگے چلتے ہوئے ایک دوسرے مقام پر پہنچے اور سورہ سجدہ کی تلاوت کی، تو دیکھا اللہ رب العزت وہاں بیان کر رہے ہیں، کچھ اور لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ جب یہ آیت تلاوت کی تو پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قرآن کچھ اور لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، فیہ ذکرکم، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں اور قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو اپنے پہلو، اپنی کمروں کو اپنے بستروں سے جدا کرتے ہیں۔ غور فرمائے، جاڑے کی سردی کی یہ راتیں جب ہم ایک نہیں دو دو لحاف اپنے اوپر اوڑھ کر، ہیٹر جلا کر، پوری طرح گرمی کا اہتمام کر کے، ہلنے کی کیفیت سے دور ہو کر اپنے بستر میں گھس جاتے ہیں اور اس میں چھپ جاتے ہیں، ایسے میں وہ لوگ جن کو قرآن کریم نے اپنا برگزیدہ بندہ کہا ہے، قرآن فرما رہا ہے ایسے میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، ان میں اللہ کے خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت میں، للہیت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گرم بسترہ چھوڑتے ہیں، اپنے لحاف کو پرے دھکیلتے ہیں، اس گرم بسترے کو چھوڑ کر اپنی کمر کو اٹھاتے ہیں اور اٹھ بیٹھتے ہیں، اور وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ خوف اور امید کی کیفیت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، خوف اور امید کے ساتھ۔ خوف اتنا کہ اگر اللہ نے روز قیامت کسی ایک بندے کو پکڑا، ایک بندے کو پکڑا، تو کہیں وہ میں نہ ہو جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، اپنی کارکردگی کا احساس ہے، اپنے نکمے ہونے کا احساس ہے، یہ خوف ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت نے اگر کسی ایک شخص کو پکڑا، سب کو معاف کر دیا، ایک کو پکڑا تو اتنا خوف اپنے رب سے کہ کہیں وہ میں نہ ہو جاؤں، اور اللہ کی طرف رحمت کی طرف امید اتنی کہ اللہ نے روز قیامت اگر کچھ لوگوں کو معاف کیا، چند محدود چند لوگوں کو معاف کیا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میں نے اپنے رب کے سامنے کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، انشاءاللہ اپنی رحمت سے اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائیں گے. اس کیفیت میں اللہ کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اللہ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ساتھ ہی وہ بات دوبارہ ارشاد فرما دی کہ اللہ نے جو رزق عطا کیا ہے، اللہ نے جو مال عطا کیا ہے، اللہ نے جو وسائل عطا کیے ہیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کنجوس بن کر، اپنے ہاتھ کو بند کر کے، اپنی مٹھی کو بند کر کے، لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، جو اللہ نے دیا اس احساس کے ساتھ کہ میرے مال میں دوسروں کا حق ہے، میرے مال میں دوسروں کا حق ہے، یہ دوسروں پر کوئی احسان نہیں، یہ حق ہے، جیسا میرا مال میرا حق ہے، پاکیزہ مال کہ میں نے اس پر محنت کی اور محنت سے اس کو کمایا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا حق ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دوسروں کا بھی حق ہے، جیسے یہ تیرا حق ہے، تو اپنا حق سمجھ کر، حق جتلا کر اس مال کو کماتا ہے، اس مال کو استعمال کرتا ہے، اسی طرح تیرے اس مال میں کچھ اور لوگوں کا حق بھی معلوم ہے، اور اس احساس کے تلے وہ لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں غریبوں پر، ناداروں پر، مسکینوں پر، اللہ کے راہ میں کیے گئے نیکی کے کاموں پر اپنے مال کو لٹاتے اور خرچ کرتے ہیں. احنف بن قیس رحمہ اللہ نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی تو کانپ کے، لرز کے کہنے لگے، یا اللہ پہلی آیت کریمہ تلاوت کی تو وہ بھی میرا ذکر نہیں، یہ دوسری آیت کریمہ پڑھی یہ بھی میرا ذکر نہیں، تو آخر قرآن میں میرا ذکر ہے کہاں؟ یہ بات پڑھتے پڑھتے آگے گئے اور دیکھا اللہ رب العزت کچھ اور لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان اور لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ کے بندوں میں سے کچھ نرالے لوگ بھی موجود ہیں، وہ کیسے ہیں؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا، وہ اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جو چیز ان کو ضرورت ہے مگر ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی ضرورت کو دبا کر ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا مال، اپنا حصہ دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. حق کس کا ہے؟ حق اللہ کے اس بندے کا ہے، اس کو معلوم ہے، مگر یہ ایثار کرتے ہوئے دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور یہ جو نفس کی حرص ہے، اللہ رب العزت نے جس کو اس سے بچا لیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب و کامران ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں وہ شخص جو سادگی میں کسی کے لیے اپنا حق چھوڑے، اللہ کے خوف سے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرا حق ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً، کی عملی تصویر بننے کی کوشش کرے، تو میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا کیا کردار، ہمارا اوپینین کیا ہے اس کے بارے میں؟ بے وقوف. ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص بے وقوف ہے، عقل مند نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق اس کا اور اس کے سامنے حق کوئی اور لے کے جا رہا ہے، اپنے بھائی کے حق میں اپنا حق سے دستبردار ہو رہا ہے، چالاک نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف ہے. اور یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات بھی پیش کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ جو ٹرمینالوجی اور اصطلاحات ہیں، ہم نے اپنے معاشرے میں ان کو خاص طریقے سے پروان چڑھایا اور ان کو مروج کر لیا ہے. ہمارے ہاں عقل مند وہ ہے جو زیادہ مال و دولت جمع کرے اور دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنی امپائر کھڑی کر لے. ہمارے ہاں چالاک شخص وہ ہے جو دوسروں کا حق مارے اور اپنے لیے اس دنیا میں بہت سا مال و دولت جمع کر لے. ہمارے ہاں چالاک شخص اور عقل مند شخص وہ ہے جو تمام رشتہ داروں اور دوست احباب کو دھوکہ دے کر اپنے لیے بڑی بڑی کوٹھیاں اور پلازے کھڑی کر لے. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عقل مند، چالاک، اور سب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ ماننے کے باوجود کہ بندہ دو نمبری کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، دھوکہ دہی کر رہا ہے، لیکن جب بیٹھیں گے کیا کہیں گے؟ فلاں شخص بہت چالاک ہے، بڑا عقل مند ہے. اور اس کی نسبتاً وہ شخص جو وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی عملی تصویر ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت بے وقوف ہے جی، سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے. اور یہ وہ معیار ہے جو اس معاشرے میں ہم نے شعوری اور لاشعوری طور پر اچھائی اور برائی کے درمیان قائم کر دیا ہے. قرآن مجید کی طرف آئیے، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث ہمیں کچھ اور اصطلاحات دیتی ہے, کچھ اور ٹرمینالوجیز دیتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عقل مند کون ہے, من القیس, عقل مند کون ہے, من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, جو اس دنیا میں اپنا احتساب کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے. اور ہمارے نزدیک عقل مند کون ہے, جس کے پلاٹ ہوں, جس کے پلازے ہوں, جس کے بعد بہت سارا مال و دولت ہو, جو لوگوں کے ساتھ چلاکیاں کر کر کے, دھوکے کر کر کے آگے بڑھ جائے, وہ ہمارے نزدیک کیا ہے, عقل مند ہے. مگر قرآن کے نزدیک, اللہ کے نبی کے نزدیک عقل مند کون ہے, وہ جو اس دنیا میں اپنا احتساب کرے, اپنے بارے میں غور و فکر کرے, اپنے کردار کے بارے میں سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اپنا احتساب کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے. تو یہ جو اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز اس معاشرے میں ہم نے پروان چڑھا دی ہیں, خدا را آئیے قرآن کی طرف واپس چلیں, اللہ کے نبی کی سنت کی طرف واپس چلیں اور دیکھیں کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے, چالاک کون ہے اور بیوقوف کون ہے, عقل مند کون ہے اور دانا کون ہے, غریب کون ہے اور امیر کون ہے, مفلس کون ہے اور اللہ کے ہاں امیر کون ہے اور غنی کون ہے. یہ تمام باتیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر دی اور عملی تفسیر کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں اور اپنی سنت میں بیان کر دی ہمارے لیے. احنف بن قیس نے یہ آیت مبارکہ بھی تلاوت کی اور اس بات کی سوچ میں بڑھ گئی کہ قرآن جب یہ کہتا ہے وفیہ ذکرکم افلا تعقلون, کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے, تو میرا ذکر تو نہ ان لوگوں میں سے ہے جو رات کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں, نہ ان لوگوں میں سے ہے جو اپنے مال کو کھول دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں لوٹاتے ہیں, نہ ان لوگوں میں سے ہے جو اپنے نفس کو قابو کرتے ہیں, اس نفس کی ہرس کو لگام دیتے ہیں اور اپنے حق سے اس طرح دستبردار ہوتے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے اوپر دوسرے بھائی کی ضرورت کو فوقیت دیتے ہیں. احنف بن قیس سوچ میں پڑ گئے کہ میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, تو آخر میں کن لوگوں میں سے ہوں. چلتے چلتے آگے گئے اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت مبارکہ تک پہنچے اور دیکھا کہ اللہ رب العزت کچھ اور لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں, اور ان لوگوں میں سے پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچے, دیکھا کہ کچھ لوگوں کا ذکر قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور کہا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یستکبرون. ایک دوسرے مقام پر پہنچے اور دیکھا ایک اور آیت کریمہ میں اللہ کچھ اور لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں, اور وہ کون لوگ ہیں, انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. یہ کون لوگ ہیں, اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کچھ اور لوگ ایسے ہیں, ان کا کیا حال ہے, ان کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ خدا کے علاوہ کوئی الہ نہیں, معبود نہیں, اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو رب نہ مانو, تو کیا کہتے ہیں, غرور کرتے ہیں, اکڑ جاتے ہیں, اکڑ جاتے ہیں, فخر سے ان کی اور اکڑ سے ان کی گردن تن جاتی ہے, نہ کہنے کی بھی جسارت نہیں کرتے, کہتے کیا ہیں, اپنی باڈی لینگویج سے, اپنی باڈی لینگویج سے اللہ کی حاکمیت کا انکار کرتے ہیں, اکڑ جاتے ہیں جب یہ کہا جائے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ, جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, یستکبرون, غرور سے اکڑ جاتے ہیں, ایسے جیسے کسی چیز کو نگیٹ کر رہے ہو, اس کے بارے میں بات سننا پسند نہیں کرتے. اور آگے یہ کہتے ہیں ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون, کہ نعوذ باللہ اس مجنون شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے, آپ پر طنز کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ اس شاعر, مجنون شاعر کی نعوذ باللہ باتوں میں آ کے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں, ان الہوں کو جن پر ہمارا ایمان اتنا پختہ اور ان کی کارکردگی کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, ان کو چھوڑ کر ہم اس ایک الہ کی بات, اس کی دعوت جو ہمیں دی جا رہی ہے, اس کی بات کو مان لیں. کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں. قرآن مجید میں جہاں پہلے دوسرے لوگوں کا ذکر کیا, احنف بن قیس جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو لرز کے اور کانپ کے کہنے لگے نہیں نہیں, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں اپنے رب کو ایک مانتا ہوں, میں اپنی رب کی توحید اور حاکمیت کا اقرار کرتا ہوں, میرے عمل میں کمی ہو سکتی ہے, اس میں کجی ہو سکتی ہے, اس میں غلطی ہو سکتی ہے, مگر میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں, اس کی حاکمیت کا اقرار کرتا ہوں, اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, بالکل نہیں ہوں, جو اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی توحید کی بات سن کر اکڑتے ہیں, غرور کرتے ہیں. اپنی اس برات کا اظہار کرنے کے بعد احنف بن قیس جب آگے بڑھے تو دیکھا ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت کچھ اور لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں, اور وہ کون ہیں, فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِمْ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. قرآن کی اس آیت کریمہ پر ذرا غور فرمائیے. احنف بن قیس اپنے آپ کو اس قرآن میں تلاش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے کردار کو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے. اور احنف بن قیس اس آیت کو سننے کے بعد قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کرتے کرتے اس آیت کریمہ پر پہنچے، اس مقام پر پہنچے. اور اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِمْ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں بدنصیب، بدبخت، جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جائے، ایک اللہ کا، ایک اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے، تو ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کپ کپانے لگ جاتے ہیں. ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ان کی کیفیت بگڑ گئی، اپنے آپ کو ایک انقباض میں محسوس کرتے ہیں، پریشانی ان کی باڈی میں آ جاتی ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، ہکلانے لگ جاتے ہیں، تنگ ہونے لگ جاتے ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی بات سن کر ان کو کچھ پریشانی لگ گئی ہے، خوش نہیں. ان کو کچھ پریشانی لگ گئی اور خوش نہیں. اور اسی بات کو آگے بیان کیا، فرمایا اور اللہ کے ساتھ دوسروں کا ذکر کیا جائے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب اللہ کے ساتھ دوسروں کا ذکر بھی کیا جائے کہ ہاں اللہ بھی ہے مگر کچھ اور بھی ہیں، تو پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، چہرہ کھل اٹھتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو لطیفے سنانے لگ جاتے ہیں، آگے بڑھ کر نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کچھ لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، یہ کسی مولوی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کسی مفسر کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں کا ذکر کیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، حشاش بشاش، ان کی طبیعت میں ایک خوشی آ جاتی ہے، ایک اطمینان آ جاتا ہے. مگر اس کے برعکس جب ایک اللہ کی بات کی جائے، اس کی وحدانیت کی بات کی جائے، اس کی حاکمیت کی بات کی جائے، اس کے ایک ہونے کی بات کی جائے، اس کے اسماء و صفات کی بات کی جائے، اس کے قدرت کی بات کی جائے، تو ان لوگوں کو اپنی طبیعت میں انقباض محسوس ہوتا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی مرنے لگے، ابھی مرے کہ ابھی مرے، یوں ان کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے. اور معلوم ہے کہ اللہ کی توحید کا ایک اقرار ہے زبان سے، اور اللہ کی توحید کا ایک اقرار ہے عمل سے. زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرنے والے یقیناً بہت سے ہیں اور عام اور معلوم ہیں، مگر وہ لوگ جو اللہ کی توحید کا اقرار اپنے عمل سے نہیں کرتے، ان کو بھی پہچانا جا سکتا ہے. قرآن نے معیار دے دیا ہے، ٹیسٹ دے دیا ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ قرآن نے دیا ہے. قرآن مجید نے یہ ٹیسٹ ہر شخص کے ہاتھ میں دے دیا ہے، کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں. کسی بندے کی توحید چیک کرنی ہو، کسی بندے کی توحید چیک کرنی ہو، یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کی ذات پر کتنا ایمان ہے، کتنا یقین ہے، اللہ کی توحید کو کس طرح سمجھتا ہے، حرز جان بنایا ہے کہ نہیں بنایا. ہر شخص کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایک لٹمس ٹیسٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی ہے. جاؤ اور چیک کرو، سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرو، اپنی ذات سے شروع کرو. سوچو جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے گا، جب ایک الہ کا ذکر کیا جائے گا، ایک کی عبادت کی ذکر کیا جائے گا، ایک سے مانگنے کا ذکر کیا جائے گا، ایک سے مراد کا ذکر کیا جائے گا، ایک وہ ہے جو دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے، جو پیدا بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، وہ اس دنیا کے تمام نظام چلا رہا ہے اور وہ ایک ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں. اپنی ذات سے شروع کیجئے کہ جب یہ پیغام، یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے، میرے سامنے بیان کی جاتی ہے، مجھے بتلائی جاتی ہے، تو میرا کیا حشر ہوتا ہے، میرا کیا رسپانس ہے یہ بات سننے کے بعد؟ کیا میری طبیعت میں خوشی، راحت، اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یا میری طبیعت میں تنگی اور انقباض پیدا ہوتا ہے؟ اگر میری طبیعت میں یہ بات سن کر انقباض پیدا ہوتا ہے، تنگی پیدا ہوتی ہے، تو بس یہ بات خطرے کی نشانی ہے، یہ بات خطرے کی نشانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک سے زیادہ کا ذکر کیا جائے، ہاں اللہ بھی ہے لیکن اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں، جب ان کا ذکر کیا جائے، توحید پر کمپرومائز کرنے کی بات آ جائے، تو فوراً کچھ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے اگر کسی کی توحید کو چیک کرنا ہے. اور میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں، یہ قرآن کا دیا ہوا ٹیسٹ ہے، یہ کسی فرقے کا دیا ہوا ٹیسٹ نہیں، یہ کسی مسلک کا دیا ہوا ٹیسٹ نہیں، یہ کسی گروہ کا دیا ہوا ٹیسٹ نہیں، یہ کسی عالم کا بنایا ہوا ٹیسٹ نہیں، یہ کسی محدث فقیہ اور کسی مفسر کا بنایا ہوا ٹیسٹ نہیں، یہ قرآن کا بنایا ہوا ٹیسٹ ہے کہ اگر کسی کی توحید چیک کرنی ہے اس کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرو، اگر وہ خوش ہو جائے، اگر اس کو آمننا و صدقنا والی کیفیت آ جائے، اگر اس کے اندر سرشاری کی کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے. مگر اگر قرآن اس کے سامنے پڑھا جائے، یہ آیت مبارکہ اس کے سامنے پڑھی جائے، طبیعت میں تنگی محسوس ہو، آگے پیچھے دیکھنے لگ جائے، کچھ اور انٹرپریٹیشنز کے چکروں میں پڑ جائے، بس سمجھ لو کہ یہ وہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کیا. یہ ہے توحید کی اہمیت. احنف بن قیس نے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تو کہنے لگے میں اپنے رب کو ایک مانتا ہوں، میرا رب ایک ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، مگر میرا ایمان کمزور ہے. یہ آیت مبارکہ تو بہت برے لوگوں کا ذکر کر رہی ہے. میں اللہ کی حاکمیت کو تو مانتا ہوں، مگر اللہ رب العزت نے جن لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ کی توحید کا بیان ہو تو ان کی طبیعت میں انقباض اور تنگی پیدا ہوتی ہے. الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، تو پھر میں کہاں ہوں؟ یہ سوال لے کر احنف بن قیس آگے چل پڑے. آگے چلتے چلتے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر پہنچے، اللہ رب العزت کچھ اور لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا بل نکم من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائزین وکنا نکذب بیوم الدین. اللہ رب العزت قرآن مجید میں کچھ اور لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا ما سلککم فی سقر، کہ دوزخ میں کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، جہنم میں کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے تم کمبختو، بد نصیبو، تم یہاں پر کیسے آگے، یہاں کیوں پڑے ہو؟ تو کیا جواب دیا؟ ما سلککم فی سقر، تو وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وکنا نکذب، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، ہماری حیثیت حال یہ تھا کہ اگر کوئی مسکین اور غریب کھانا مانگنے آ جاتا تو ہم اس کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہمارے ارد گرد بھوکے لوگ، محتاج لوگ، غریب اور مسکین لوگ موجود تھے، مگر ہم اپنی معیشیوں میں گم تھے، اپنی گاڑیوں میں گھومتے تھے، اپنے گھروں میں عیاشیاں کرتے تھے، فون پر پیزا آرڈر کرتے تھے، گھر میں بیٹھ کے کھاتے تھے، لیکن پاس بیٹھے ہوئے غریب، گھر کے باہر کھڑے ہوئے چوکیدار، اپنے گھر میں موجود ملازم کا خیال نہیں کرتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، مساکین کے بارے میں ہمارا حال یہ تھا کہ کھانا تک نہیں پوچھتے تھے. بنیادی چیز، بیسک چیز، بڑی بات نہیں کہ آپ اس کی زندگی میں کچھ اس طرح اس کی مدد کریں کہ اس کا کچھ کیریئر بن جائے، نہیں، بنیادی چیز کہ ولم نکن نطعم المسکین، کہ مساکین کو کھانا تک نہیں کھلاتے تھے. یہ ہمارا حال تھا. جب دوزخ میں لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ یہاں کیوں پڑے ہو، کہیں گے ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائزین، اور جھوٹی سچی باتیں مکس کر کے بیان کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی شریک ہو جاتے تھے. پروپیگنڈا، میڈیا کا دور، الیکٹرانک میڈیا کا دور، پرنٹ میڈیا کا دور، ہر شخص اپنی جگہ ایک تجزیہ نگار ہے، ایک اینکر بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی جھوٹی سچی بات کسی سے سن لی، چلتے چلتے اس کے ساتھ اپنی بات لگائی اور آگے بیان کر دی. یہ نہیں سوچا کہ اس کا میری ذات پر، میرے بھائی کے کردار پر، اس معاشرے میں کیا اثر ہوگا. اور یہ ایس ایم ایس، یہ ایس ایم ایس جو آج ہم سب کے فون پر ہمیں ریسیو ہوتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر ہم اس کو آگے چلا جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ وَكُنَّا نِكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ، کہ ہم روز قیامت کو جھٹلاتے تھے، کہنے کو مسلمان تھے، پاسپورٹ میں اور شناختی کارڈ کے فارم میں ہمارے مذہب میں لکھا تھا کہ مسلمان ہیں، مگر عملی طور پر کردار کیا تھا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ، ہمارا یقین ہی نہیں تھا کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جب اس قبرستان میں دفن ہوں گے تو اٹھائے جائیں گے اور رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، یقین ہی نہیں تھا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، مگر کیا کیجئے، یقین تو آنا ہے. کیوں؟ آج جب دوزخ میں پڑے ہیں اور اپنے رب کو دیکھ لیا، روز قیامت کو دیکھ لیا، حتی اتانا الیقین، اب تو یقین آ گیا نا. احنف بن قیس نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو دوبارہ استغفار کیا، اپنے رب سے توبہ کی اور کہا کہ انشاءاللہ میں ان بدبختوں میں شامل نہیں ہوں. تو پھر میں کہا ہوں، اس بات کو تلاش کرتے کرتے آخر میں قرآن مجید کے ایک آیت کریمہ پر پہنچے. اس آیت کریمہ کو پڑھا تو کچھ سکون دل کو میسر آیا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، Asallahu an yatuba alayhim, inna Allah ghafurur rahim. Ahnaf bin Qais ne jab ye ayat mubarakah padhi to unko sukoon aa gaya, qarar aa gaya, kehne lage alhamdulillah, ya Allah main apne aap ko in logon mein paata hoon. Aur wo kaun se log hain? Wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayya. Logon mein se kuch aise hain, kuch aise hain, unka kya kirdaar hai unke bare mein, kya kuch aise hain ke wo apne gunahon ka sabse pehle saaf iqrar karte hain, اعتراف کرتے ہیں. وَآخَرُونَ اعترفوا, سب سے پہلے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں, گناہ ہی گناہ اور معصیت ہی معصیت ہے, لیکن تو معاف کرنے والا ہے, تو ارحم الراحمین ہے. استغفار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں سب سے پہلے, اور اعتراف کرنے کے بعد ان کے عمل کی کیا حالت ہے؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اعمال کے دفتر کی حیثیت یہ ہے کہ کچھ اچھے کام ہیں اور کچھ برے کام ہیں اور آپس میں مکس ہوئے پڑے ہیں. اللہ کی مسجد میں اذان ہوئی, اللہ کے گھر میں اذان ہوئی, حاضر ہو گئے, باہر نکلے کچھ گناہ کے کام بھی کر لیے, مگر ایک بات واضح ہے کہ جب گناہ کیا اس کا اعتراف ہے, دل میں ندامت ہے, شرمندگی ہے, اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ یہ گناہ نہیں کروں گا. لیکن انسان ہونے کے ناطے, انسان ہونے کے ناطے پھر وہ گناہ کر دیا, پھر ایک سچی کمٹمنٹ, سچی توبہ کرنے کی صحیح کی, مگر اگلی مرتبہ پھر کر گئے. تو یہ ہے وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, کہ ان کے اعمال کا دفتر ایسا ہے کہ اس میں اچھائیاں بھی موجود ہیں, برائیاں بھی موجود ہیں, کچھ مکس سی کیفیت ہے. اور آگے چل کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور الرحيم, اور قریب ہے کہ خدا اپنی مہربانی سے, اپنی رحمت سے ان پر توجہ کرے گا, اور اللہ اپنی توجہ سے, اپنی رحمت سے ان لوگوں کو معاف کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. سب سے پہلے انکنڈیشنل اعتراف ہے, کوئی اگر مگر نہیں, کوئی اگر مگر نہیں, کوئی غرور نہیں, کوئی اکڑ نہیں. گناہ کیا, فوراً اعتراف کر دیا, سر جھکا دیا, اور سر جھکانے کے بعد کچھ اچھے کام کیے اور کچھ گناہ کے کام کر لیے, لیکن اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں عسى الله ان يتوب عليهم, قریب ہے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ انہیں معاف کر دے گا, ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم, اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا کون ہے؟ جب احنف بن قیس نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تو کہنے لگے, پکار اٹھے, ہاں ہاں یہ میرا ذکر ہے قرآن مجید میں. جو قرآن مجید کے شروع میں آیت تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے, تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے, وفیہ ذکرکم, جس میں تمہارا ذکر ہے. تو احنف بن قیس اپنے اس ذکر کو تلاش کرنے کے لیے قرآن مجید میں نکل کھڑے ہوئے, اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے مختلف لوگوں کے احوال دیکھتے دیکھتے جب اس آیت مبارکہ تک پہنچے تو کہنے لگے, ہاں یہ ہوں, یہ ہے میرا حال, میں قرآن مجید میں اس مقام پر کھڑا ہوں کہ میرے ہاں بہت سے گناہ, بہت سی لغزشیں اور بہت سی برائیاں کی ہیں, مگر اپنی رب کی رحمت کا امیدوار ہوں اس اعتراف کے ساتھ کہ میں نے سب غلط کام کیے ہیں, لیکن اللہ کی رحمت بے پایا ہے, اللہ اپنی رحمت سے میرے ان گناہوں کو معاف کرے گا اور مجھے روز قیامت جنت الفردوس میں جگہ دے گا. جب احنف بن قیس نے قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی تو دل کو سکون ہوا. اس قصے میں, جو احنف بن قیس کا قصہ میں نے یہاں آپ کے سامنے بیان کیا, اس میں ان کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے لیے بھی فکر اور سوچ کا بہت بڑا پیغام ہے. قرآن مجید نے مختلف لوگوں اور مختلف گروہوں کا جو ذکر کیا ہے, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سوچ کا متقاضی ہے کہ ہم سوچیں, غور و فکر کریں کہ کیا ہم پہلے گروہ کے لوگوں میں شامل ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں, اللہ کے راہ میں اپنا مال لٹاتے ہیں, یا خدا نہ خواستہ ہم دوسرے گروہ میں شامل ہیں جو اللہ کی توحید کا سن کر پریشان ہو جاتے ہیں, جو اللہ کی راہ میں کچھ نہیں بیان کرتے, پیش کرتے, جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے, جو زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتے, جو دوسروں کے ساتھ مل کر گپے ہانکتے ہیں اور جھوٹ سچ کو مکس کر کے معاشرے میں رائج کرتے ہیں, یا پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جیسا کہ احنف بن قیس تھے کہ کچھ گناہ بھی ہمارے دامن میں ہیں, کچھ نیکیاں بھی ٹوٹی پھوٹی ہمارے دامن میں ہیں, اور اس اعتراف کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم نے یہ کام, غلط کام کیے ہیں, تو ہمیں معاف فرما دے. تو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں میرا اور آپ کا ذکر کن الفاظ میں بیان ہوا ہے. قرآن نے وہ الفاظ ہمارے سامنے بیان کر دیے ہیں, وہ انداز ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے, وہ ٹیسٹ ہمارے سامنے دے دیا ہے. اب میری اور آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گربان میں جھانکیں, اور گربان میں جھانکنے کے بعد اس بات کا تعین کریں کہ قرآن مجید میں ہم کس مقام پر کھڑے ہیں, خوش نصیب ہیں کہ اگر ہم پہلے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, پہلے گروہ کے ساتھ کھڑے ہیں, بد نصیب ہیں اگر ہم دوسرے گروہ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ ابھی بھی زندہ ہیں. اپنی توبہ کریں, اللہ کے سامنے گڑگڑائیں, اس سے معافی طلب کر کے پہلے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کریں. اور اگر پہلے گروہ میں شامل نہیں ہو سکتے تو کم از کم احنف بن قیس رحمہ اللہ کی طرح تیسرے گروہ میں شامل ہو جائیں کہ کچھ گناہ کچھ نیکیاں مگر گناہوں کا اعتراف اور اللہ کی رحمت کا طلب. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے ان مفاہیم کو, ان مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سمجھنے کے بعد اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور احتساب کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام معاملات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.